اور اس سے بڑی اچھی دعائیں ہیں, دعائیں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی, وہ پڑھے تاکہ ذہن جو ہے ذرا اور دھکوں سے ہٹ کر عبادت کی طرف دوڑے. جب وضو اچھی طرح کر لیا تو اب نماز کا وقت آیا, تو نماز کو ایسے وقت میں پڑھو کہ ذرا ذہن پر کوئی بڑی فکر نہ ہو, کوشش کرو. اسی لیے فرمایا کہ اگر کھانے کی بھوک بہت لگی ہوئی ہے تو کھانا پہلے کھا لو, کھانا پہلے کھا لو تاکہ دماغ سے اس کی جو تقاضا ہے وہ دور ہو جائے. اگر پیشاب پکانے کی حاجت ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز کی طرف آؤ. ایک بڑے کام کی بات آپ کو سنا دوں بیچ میں. ہم میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, بڑی کام کی, بڑا اللہ تعالیٰ نے اس سے نفع پہنچایا. ایسا ہوتا تھا کہ جب کھانا ساتھ کھایا کرتے تھے تو ہم لوگوں میں سے بعض اوقات یہ ہوتا بھائی پہلے کھانا کھائیں کہ پہلے نماز پڑھیں, تو منہ سے یہ نکل گیا کہ بھائی نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کھانا کھائیں گے, نماز سے پہلے فارغ ہو جائے تو پھر کھانا کھائیں. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا الٹی بات تم نے کہی کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو کھانا کھائیں گے, مطلب اصل مقصود تو ہے کھانا کھانا, اور اس کھانے کے لیے ذہن کو فارغ کیا جا رہا ہے نماز سے کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کھانا کھائیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو نماز پڑھیں گے, کیونکہ نماز اصل مقصود ہے, یہ نہیں کہ نماز کوئی بلا ہے اللہ بچائے جس کو سب سے ٹالنا ہے اور ٹال کے جلدی سے اصل مقصود کی طرف آ جائے کھانا کھانا شروع کر. اور پھر آیت سنائی سورہ النشرۃ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ جب آپ اور کاموں سے فارغ ہو جائیں تو ہمارے پاس آ کر عبادت میں تھکیے, اور کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کی طرف متوجہ ہوئی. تو حالانکہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کام عبادت تھا, لیکن عبادتوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عبادت لنفسی کے علاوہ عبادت لغیری. تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کام جو تھے وہ لغیری ہی عبادت تھے بالواسطہ, اور یہ نماز براہ راست عبادت ہے. تو آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اور کاموں سے فارغ ہوئیے, پہلے ذہن کو فارغ کیجیے پھر نماز کی طرف بدلو. اور تم کہہ رہے ہو کہ بھائی پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر نماز کی طرف جائیں, وہ پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں تو کھانے کی طرف, مطلب یہ کہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو جلدی سے سر سے بڑا ٹال دیں اس کے بعد نماز کھانا اطمینان سے کھائیں. تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں, یہ سارے تقاضے ذہن سے اتار دیں, کھانا پہلے سے کھا, اگر بھوک لگی ہے کھانا پہلے کھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں مسجد میں نماز شروع ہو چکی اور یہ کھا رہے, تو کسی نے پوچھا کہ نماز شروع ہو گئی آپ کھانا کھا رہے, تو فرمایا لأن اجعل طعامی صلاۃ احب الی من اجعل صلاتی طعام, کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں یہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں. یعنی اب میں اس وقت کھا تو رہا ہوں لیکن جلدی جلدی فکر ہے کہ جلدی سے کھا کے فارغ ہو جاؤں, جلدی سے نماز میں پہنچ جاؤں, تو یہ کھانا بھی نماز بن گیا. اور اگر اس کے برعکس ہوتا کہ بھوک لگی ہوئی ہے زور کی اور جا کر نماز میں شامل ہو گیا تو وہ نماز بھی کھانا بن جاتی, کیونکہ نماز میں بھی تصور یہ آتا کہ جلدی فارغ ہوں تو جا کے اپنی بھوک مٹاؤ کھانا کھاؤں. تو نماز کو کھانا بنانا یہ بہتر نہیں, کھانے کو نماز بنانا بہتر. تو اس بات کا اہتمام کرے کہ آدمی نماز ایسے وقت میں پڑھے کہ ذرا نسبتاً اطمینان خاطر ہو, کوئی بڑا تقاضا ذہن پر سوار نہ ہو کہ جلدی سے یہ کام کرنا ہے. ایسے وقت ہاں معمولی بھوک ہے یا معمولی بات ہے اس کی وجہ سے جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے, لیکن نہ جماعت ترک کرنی چاہیے نہ نماز کو بخر کرنا چاہیے, لیکن اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور ذہن اس طرف متوجہ ہے تو اس صورت میں فرمایا کہ پہلے کھانا. تو غرض یہ کہ کوئی ایسا تقاضا ذہن پر نہ ہو نماز کے وقت سے کھڑے ہونے کے وقت کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ذہن اس طرف منتشر ہو جائے, اس کا اہتمام کریں. یہاں تک فرمایا فقہاء کرام نے کہ مسجد میں جوتے لے کر آئے تو کہتے ہیں جوتے پیچھے مت رکھو. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر جوتے پیچھے مت رکھو, آگے رکھو. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر پیچھے رکھے تو دماغ متوجہ رہے گا اس طرف, جو بھی پتہ نہیں کوئی جوتے اٹھا کے نہ لے جائے, تو اس واسطے آگے رکھو. کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے کہ ذہن میں انتشار پیدا ہو. تو یہ ایسا وقت کا انتخاب کرو نماز, یہ دوسرا کام. تیسرا کام یہ کہ جب مسجد میں جاؤ تو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذرا ایسے وقت جاؤ کہ ذرا تھوڑا پہلے پہنچ جاؤ اور وہاں پر تحیت المسجد پڑھ لو. تحیت المسجد پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو سنتیں جو پہلے کی ہیں وہ پڑھ لو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آدمی باہر کے افکار میں گرا ہوا ایک دم سے پہنچا ہے, ایک دم سے جا کر فرض میں شامل ہو گیا, تو دل کہیں دماغ کہیں, تو آ کر جو کچھ پچھلا وہاں کا قصہ ہے دنیا کا وہ اگر کوئی کھونا ہے تو نفلوں میں ختم ہو جائے تحیت المسجد میں, سنتوں میں, تاکہ جب فرض کے لیے کھڑا ہو آدمی تو اس وقت میں حتی الامکان اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہوں. یہ کریں. اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت میں اپنی طرف سے ذہن پورا متوجہ کر لے نماز کی طرف. کس کی طرف کریں؟ کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے دھیان ان کی طرف ہو. جب کہا الحمدللہ رب العالمین تو پتا ہو کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا. جب کہا الرحمن الرحیم تو پتا ہو کہ میں نے الرحمن الرحیم کہا. ان الفاظ کی طرف دھیان اپنا دینے کی کوشش لگائے. اور لمبا چوڑا مت سوچو, جو مزہ آئے اور لطف آئے اور کیفیت تاری ہو اور محویت ہو اور استغراق ہو اس کی ایک دم سے فکر نہ کرو. لمبی اونچی چھلانگ لگاتا ہے آدمی تو پہلے ہی گر جاتا ہے. بس اس کی فکر کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو اس کی طرف دھیان ہو کہ یہ میں لفظ یہ ادا کر رہا ہوں, اس کی فکر. اور اسی واسطے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری باتیں انہیں کی بتا رہا ہوں, سب ایک ایک بات بتا رہے ہیں کہ بھائی کوشش یہ کرو کہ وہ سورتیں پڑھا کرو نماز میں جو اچھی طرح یاد نہیں, جو اچھی طرح یاد نہیں. کچھ سورتیں تو ایسی ہیں نا, قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وغیرہ وغیرہ, یہ تو اس طرح زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ سوئی چاند ہو جائے تو بس چلتی رہتی. تو ایسی صورتوں کا انتخاب کرو جو پوری طرح, یعنی اس طرح زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہے, یاد ہے مگر اتنی پوری چڑھی, اس کی طرف دھیان دے کے پڑھنا پڑے. اب یہ کام جو ہے ہر مسلمان اس طرح کر سکتا ہے کہ بھائی آٹھ دس صورتیں تو یاد ہیں, اب ہر روز ایک صورت یاد کرنے کی فکر کر لیں اور جو یاد کر رہا ہے اس کو نماز میں پڑھا دیں. تو اب مثلاً یہ آٹھ دس صورتیں تو یاد ہیں, وہ اگر پڑھو گے تو دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا. اور معلوم ہوا کہ صاحب ولیل اذا یغشا ذرا کچی تھی وہ پڑھنی شروع کر دی, تو اب ولیل اذا یغشا اگر پڑھنی شروع کر دی تو دھیان بھٹکنے نہیں دے گی, بلکہ اب دھیان اسی کی طرف رہے گا. اگر بھٹکو گے تو آگے اٹک جاؤ. تو اس لیے ایسی صورتیں پڑھو اور کوشش کرو کہ جس میں تھوڑا سا اٹک نہ پڑے, ایسی یاد کرو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا, بلکہ ہمارے حضرت قاری رحیم بخش صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, انتقال ہو گیا, بڑے ہمارے ملک کے بڑے مایا ناز قاری تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام ان کو قرآت میں عطا فرمایا تھا. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی, یہ کہ قرآن کریم میں متشابہات بہت ہیں, حافظوں کو بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے کہ متشابہات ہیں. ابھی ایک جگہ کہیں تجری تحت الانہار ہے, کہیں تجری من تحت الانہار ہے ایک ہی جیسی بات, لیکن کہیں ایک لفظ کا ادھر ادھر فرق ہو جاتا ہے اور اس میں حافظ کو متشابہ لگ جاتا ہے, پڑھتے پڑھتے کسی اور صورت میں پہنچ جاتا ہے. تو حضرت قاری صاحب فرمانے لگے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی, اگر ایک جیسی ہوتی تو بےچارے حافظوں کو آسانی ہو جاتی یاد کرنے میں. تو فرمانے لگے کہ بعد میں اس کی حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ ان متشابہات کی وجہ سے کوئی بھی حافظ بے دھیانی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا, اس کو ہمیشہ دھیان رکھنا پڑے گا. اگر ذرا دھیان بھٹکے گا گرسا میں لگ جائے گا, گرسا میں لگے گا تو پھر دھیان میں واپس لوٹ آئے گا. تو اس واسطے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت چیم المقد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں ذرا ایسی صورتیں پڑھا کرو. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر اس کی طرف توجہ ہو گئی تو نئی نئی صورتیں یاد کرنے کا شوق ہوگا, کہ نئی نئی صورتیں یاد کریں, اور جب یاد کریں گے تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دھیان میں بٹھیں گے. تو یہ کام کرو, اس طریقے سے پڑھنا شروع کرو کہ ذہن دماغ دل ان الفاظ کی طرف ہو. اچھا جی, شروع کر دیا دھیان دے کر پڑھنا, لیکن بھٹک گیا ذہن اس کے باوجود اس کے کہ اہتمام کیا تھا, وضو بھی ٹھیک کی تھی, وقت بھی صحیح انتخاب کیا تھا, مسجد میں آ کے بھی پہلے پہنچ گئے تھے اور شروع بھی کر دیا, دھیان دے کر بھی شروع کر دیا, اس کے باوجود ذہن بھٹک گیا اور ادھر ادھر کا کوئی خیال آ گیا. تو اگر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ادھر ادھر کا خیال خود غیر اختیاری طور پر آ گیا, اس سے ہرگز نہ گھبراؤ, کوئی نقص اس سے نماز میں واقع نہیں ہو, کوئی کمی واقع نہیں ہو اگر غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا, کیونکہ اختیار سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کی حد تک مکلف فرمایا, غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں فرمایا. لہذا اگر غیر اختیاری خیال آ گیا تو پرواہ نہ کرو, انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی معاخذہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر کیا کرو کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد تنبہ ہو جائے, کہ بھائی میرا تو خیال بھٹک گیا تھا, میں نماز شروع کی تھی, پھر واپس آ جاؤ ان الفاظ کی طرف جو زبان سے ادا کر رہے, اس کی طرف پھر واپس آ جاؤ, پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ, پھر بھٹک گیا پھر آ جاؤ, یہی کرتے رہو آخر تک. اور اگر یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خشوع جو مطلوب اور مقصود ہے وہ حاصل ہوگا. باقی یہ کہ صاحب مزہ نہیں آتا نماز میں, تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نماز مزے کے لیے تو رکھی نہیں, اللہ نے اس کام کی تو رکھی نہیں کہ مزے کے لیے نماز پڑھو. نماز تو ایک عبادت ہے, بندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, مزے کے لیے تھوڑی پڑی جاتی ہے. مزہ کرنا تھا بھائی, کوئی مزے کی چیز کھاتے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضری ہے, بندگی ہے, عبادت ہے, اور اس میں تھوڑی سی مشقت ہی ہوتی ہے. تو اگر مشقت ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہ کرو, مزہ نہیں آ رہا پرواہ نہ کرو, رقت تاری نہیں ہو رہی پرواہ نہ کرو, غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں پرواہ نہ کرو, اور بس اس بات پر عمل کر لو جو ابھی عرض کی گئی کہ اپنی طرف سے اسباب اختیار کر لو اور اپنی طرف سے دھیان الفاظ نماز کی طرف کر لو, بس اللہ اللہ خیر صلاح. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ اور سن, اپنے اختیار سے کوئی خیال نہ لاؤ نماز. یہ نہ ہو کہ صاحب یہ سوچا بھائی فلاں بات پہ غور کرنا ہے تو ابھی نماز میں کھڑے ہوں گے تو سوچیں گے, ابھی نماز میں کھڑے ہوں گے تو خوب وقت ملے گا سوچنے کا, اس وقت سوچیں گے. یہ نہ کرو, اپنے اختیار سے خیالات مت لاؤ, غیر اختیاری آ رہے ہیں پرواہ نہ کرو, اپنے اختیار سے خیال رکھو, بلکہ یعنی اپنے اختیار سے بھی ایسا خیال جو دنیاوی امور سے متعلق ہو وہ نہ لاؤ. یہاں یہ بھی یاد کر دوں کہ یہ جو ہے اپنے اختیار سے خیال لانا نماز میں یہ منع ہے اس وقت جبکہ خیال ہو دنیا داری کا. باقی اگر کسی طاعت کا خیال ہو, عبادت کا خیال ہو, تو وہ لانا بھی کوئی حرام گناہ نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو جہاد کی سفید ترتیب دیتا ہوں نماز کے اندر. یعنی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ فلاں جہاد کے لیے لشکر جانے والا ہے. اب فاروق اعظم اتنا بڑا حکمران, اس کا رقبہ زمین جو حضرت فاروق اعظم کے زیر نگی تھا, ایک مرتبہ میں نے حساب لگایا تو آج کی دنیا کے کم ایک درجن سے زیادہ ملک ہیں جو فاروق اعظم کے زیر نگی تھے, ایک درجن سے زیادہ. وہ تنہا آدمی اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے, اس کا نظم و انتظام سنبھالے ہوئے ہیں, اس کی مصروفیت کا کیا ٹھکانا. لہذا وہ مصروفیت میں وقت اگر نہیں مل رہا اور انہوں نے سوچا کہ نماز کے اندر میں یہ جہاد کی سب ترتیب دے لوں تو دے لیتے تھے, کیونکہ وہ بھی طاعت کا کام تھا, عبادت کا کام تھا, جہاد کا کام تھا, اس واسطے جائز تھا. اختیار سے دے رہے ہیں جائز ہے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ فوری طور سے درپیش ہے کسی فقیہ کو, علمی مسئلہ, دینی مسئلہ, وہ مسئلہ اگر سوچے نماز میں تو اختیار سے بھی سوچے تو حرام نہیں, اس واسطے کہ وہ منافی نہیں نماز کے اور عبادت کے, وہ عبادت کا حصہ. لیکن بہرحال عام حالات میں حکم یہی ہے کہ اپنے اختیار سے خیال مت لاؤ. دوسرا, غیر اختیاری آ رہا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کو ہٹانے کی فکر نہ کرو, بلکہ واپس لوٹاؤ. جب بھٹکا پھر واپس آ جائے, پھر بھٹکا پھر واپس آ جائے, پھر بھٹکا پھر واپس آ جائے. ساری عمر اگر یہ کرتے رہے تو انشاءاللہ کوئی خرابی نہیں نماز, کوئی خرابی, مزہ آئے یا نہ آئے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مزہ نہیں آتا نماز, کیفیت تاری نہیں ہوتی, استغراق نہیں ہوتا, محویت نہیں ہوتی, ہم کیا, ہماری نمازیں کیا, ہمارے سجدے کیا, ہم تو ٹکرے مارتے ہیں. تو بھائی یہ کام جو اختیار میں ہے وہ کر لو, پھر کہے کہے کہ ہمارے حضرت فرمانے کہ کہے کہ ہائے ہائے کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ توفیق عطا فرما دی اس کا شکر ادا کرو, اور شکر ادا کر کے اپنے کرنے کا کام کرو. اپنے کرنے کا کام تو کرتے نہیں, شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ اپنے کرنے کے کام سے تو کر دیتا ہے غافل, اور انسان کو مایوس بنا دیتا ہے, اور اسے ہائے ہائے کرتا رہتا ہے کہ میری نماز کیا, میرا روزہ کیا, میرے سجدے کیا, اور میرے رکوع. بس یہ بات ہے, اس کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے ہم کو اس پر کرنے کی. تو یاد رکھیے انشاءاللہ نماز میں کوئی نقص نہیں ایسا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ معافی فرمائے انشاءاللہ. باقی خشوع کے درجات ہیں, درجات ہیں بعض ہاتھوں کا بعض, جتنا آگے کرتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ اور اونچا درجہ خشوع کا حاصل ہوتا چلا جائے گا, حاصل ہوتا چلا جائے گا. لیکن انشاءاللہ اس بات پر معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا کہ تمہاری نماز عباد ابن بشر جیسی کیوں نہیں ہوئی اور ابو طلحہ جیسی کیوں نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ, اس پر معافی نہیں ہوگا. ہاں اگر اپنی طرف سے فکر نہ کی اور دھیان نہ دیا اور یہ کام نہ کیا جو میں آج کر رہا ہوں تو اس کے اوپر معافی ہوگا کہ تم نے اپنی طرف سے اختیاری عمل کیوں نہیں. جب یہ اختیاری عمل کر لیا بس پھر اللہ کے حوالے کر. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سب سے پہلے پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ نماز کے. یہ کیوں بھائی, استغفار تو کیا جاتا ہے کسی گناہ سے, نماز کے بعد کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ نماز تو پڑھ لی ہے اللہ جیسی کیسی بن پڑی اپنے اختیار سے, لیکن اس میں کتنی کوتاہیاں کتنے نقص رہے ہوں گے, تو اے اللہ ان کوتاہیوں اور نقص کے اوپر میں آپ کے حضور استغفار. جب یہ استغفار کر لیا انشاءاللہ اگر کوئی نقص ہوں گے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرما دے. باقی اب اس کے بعد ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں ہماری نمازیں نہیں ہوئی اور ٹکرے کا. ہمارے حضرت بہت اس بات سے ناراض ہوا کرتے تھے, حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے بھائی ہمیں ہمارے سجدے کے یہاں کے ٹکرے مارتے. فرمایا کہ ارے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو توفیق ادا فرمائی اپنی بارگاہ میں حاضری کی, پہلے اس کا شکر تو ادا کر لو. کتنے ہیں جن کو اس کی بھی توفیق ہوئی, اس کی بھی توفیق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کی توفیق ہو گئی, اس پر شکر کرو. جو کوتاہی رہ گئی اس پر استغفار کرو اللہ تبارک. اچھا بھائی ایک مرتبہ تو حضرت سے کہنے لگے حضرت میں کیا کروں, میں تو بالکل مردود ہو گیا کہ جب نماز پڑھتا ہوں کہ دل کہیں دماغ کہیں دھیان کہیں, سجدہ کرتا ہوں تو گندے گندے خراب خراب خیالات سجدے کے اندر آ رہے ہیں, تو کیا میں کیا میرا سجدہ کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ سجدے کے اندر گندے گندے خیالات کا آنا یہ تو بڑی خراب بات, اور وہ سجدہ تو بڑا خراب سجدہ ہے جس میں گندے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سجدہ تم اللہ کے حضور نہ کرو مجھے کرو, یہ گندا سجدہ مجھے کر کے دکھا. جی کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو سجدہ کیسے کر لوں گا بھائی, جب گندا ہے سجدہ تو گندا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کر سکتے, تو میرے سامنے کر لو. اتنی نہیں توبہ توبہ, یہ تو آپ کے سامنے کر لو. باقی جب میرے سامنے نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ سجدہ ہے اسی کے لیے, یہ پیشانی کہیں اور ٹک نہیں سکتی, یہ سجدہ اسی کی بارگاہ میں ہے, اسی کے آستانے پر ہے, اسی کی چوکھٹ پر ہے. اس واسطے یہ جو گندے گندے خیالات آ رہے ہیں غیر اختیاری, اپنے اختیار کے بغیر آ رہے ہیں, اس سے اس سجدے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان شاء اللہ. ہاں اختیار سے نہ لاؤ, جان جان کر نہ سوچو, جان جان کر مت لاؤ, بس جو غیر اختیاری آ گئے تو آ جائے. تو قرآن شریف فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. یہ شیطان جو ہے یہ سرگوشیاں کرتا ہے, دل میں خیالات ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, یہ سرگوشیاں ہیں شیطان کی. یہ اس لیے تاکہ مومنوں کے کو غم میں مبتلا کر دے, لیکن بالکل مطلق ان کو اس سے ضرر نہیں پہنچتا, نقصان نہیں پہنچتا اللہ کے حکم کے بغیر. اس واسطے غیر اختیاری آ رہا ہے تو اس سے گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو, بس اپنی طرف سے لگے رہو, اپنی طرف سے لگے رہو. ان وساوس کو دور کرنے کی فکر نہ کرو, واپس اپنے الفاظ کی طرف آؤ. ہاں البتہ اس کا اہتمام کر لو کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو جو میں نے طریقے بتائے ہیں وہ اس طریقے سے عمل کرنے کی فکر ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اول تو آئیں گے کم خیالات, اور آئیں گے تو مضر نہیں ہوگی. انشاءاللہ نماز اپنی جگہ پہ درست ہو جائے گی, نماز کی حیات درست ہو, اس تفسیر کے مطابق جو پچھلے بیان میں عرض کی تھی, اور اس طرح خشوع کا اس معنی میں اہتمام, بس اللہ اللہ فیصلہ. یہ کوئی ایسی ما فوق الفطرت چیز نہیں ہے خشوع کہ اس کے لیے آدمی مایوس ہو جائے کہ میں کہاں سے لاؤں گا, کیسے کروں گا. یہ اختیاری امور پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کچھ کے طور پہ بتاتا ہوں. یہ بھی یاد کر دوں کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا روگ ہے. یعنی یہ نہیں کہ بھائی دو دن جو آج بات سنی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا, دیکھا کہ پھر بھی خیالات بہت آ رہے ہیں اور کسی بات میں عمل کرنے کی قدرت نہیں ہوئی یا عمل نہیں کیا, غفلت ہو گئی تو مایوس ہو بیٹھو. نہیں, بلکہ لگے رہو آخر دم تک, بڑھتے دم تک, جب تک نہیں ہوتا کرتے رہو, کرتے رہو, کسی وقت میں بھی مایوس ہو کر نہ بیٹھو, کرتے رہو تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا. یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اندری رہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش, آخری دم تک تراش خراش چلتی رہتی ہے. اس واسطے فارغ ہو کر مت بیٹھو اور نہ مایوس ہو کر بیٹھو, بس یہ تو چلتا رہے گا. یہ شیطان سے لڑائی ہے, شیطان سے اور نفس سے لڑائی ہے یہ پوری زندگی, اور یہ لڑائی اس طرح چلتی ہے کہ کبھی یہ نیچے کبھی وہ نیچے, کبھی اس نے اس کو چت کر دیا کبھی اس نے اس کو چت کر دیا, یہ لڑائی اس طرح چلتی رہتی ہے. پھر آخر کار جب یہ آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے تو یہی زیادہ چت کرتا ہے شیطان آگے جا کر, اور وہ اس کا چت کرنا کم ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہو جاتا ہے. تو اگر کبھی عمل کرنے کے بعد دیکھو کہ کوئی نمایاں تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی, اس سے مایوس ہو کر نہ بیٹھو, کام اپنا اسی طریقے پر جاری رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح یہ جو دل میں شکوک شبہات طرح طرح کے ہوتے ہیں یہ آج اس بیان کے بعد ظاہر ہو جانے چاہیے اور عمل پر قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی زندگی کو آپ کی مرضیات کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے آپ نے جب اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان عطا فرمایا تو اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ زمانے کے خراب ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال کی توفیق عطا فرما, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے, یا اللہ آپ ان کی دلی مرادوں سے واقف ہیں, اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو اپنی رحمت سے قبول کر فرما, پورا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے محمد افضل صاحب جن کا حج کے دوران مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا, یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما. یا اللہ اس حج کے دوران جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر شہید ہوئے, یا کسی طرح ان کا انتقال ہوا, اپنے رحمت سے ان کے حج کو قبول فرما اور ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.